إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اس سے پچھلے دروس میں اتباع سنت سے متعلق کچھ اہم باتیں ہم نے دیکھی تھی کہ ایک انسان کو اپنی زندگی کے تمام امور میں اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی تعلیمات جو قرآن کریم میں ہیں اور ان تمام تعلیمات کی عملی تعلیم، ان کی عملی تصویر، ان کا عملی انطباق، ان کا پریکٹیکل اپلیکیشن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم کو ملتا ہے، اس کی اتباع، اس کی دین میں کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا تھا. آج کے درس میں ہم ایک اضافی نقطے پر غور کریں گے، اس لیے کہ یہ چیزیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہیں کہ وہ کیا باتیں ہیں، وہ کیا اسباب ہیں کہ ایک انسان اتنا اچھا اللہ کا دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے خیرخواہ، انسانیت کے خیرخواہ، بہترین نمونہ آپ کا ہونے کے باوجود، بہترین تعلیمات اسلام کی ہونے کے باوجود، ایک انسان کیوں ان تعلیمات کو قبول نہیں کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قبول نہیں کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کے وہ دوسری چیزوں میں پھنس جاتا ہے؟ کیا اسباب اس کے ہیں؟ آج کے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ لوگ قرآن و سنت کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں. اس لیے کہ جب تک کہ مرض معلوم نہ ہو علاج نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جب تک کہ اسباب ہم کو معلوم نہ ہو جن کی وجہ سے ایک انسان حق سے محروم رہتا ہے، کتاب و سنت سے دور رہتا ہے، جب تک یہ اسباب ہم کو معلوم نہ ہو، یہ وجوہات ہم کو معلوم نہ ہو، تب تک کہ ہم خود اپنے بارے میں بھی غور و فکر کر کے ان سے بچ نہیں سکتے ہیں. یہ بیماری کی جگہیں ہیں، یہ اسباب ہیں جو ایک انسان کو سیدھے راستے سے روکتی ہیں، خصوصاً دائی کو بھی جو دین کی دعوت دوسروں کو دیتے ہیں. ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ایک انسان قرآن و سنت کی بات پر نہیں آ رہا ہے تو کیا سبب اس کا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوں تو ہم ان باتوں کا ازالہ کر سکتے ہیں، ان شبہات کا، ان ڈاؤٹس کا کلیریفیکیشن کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. ہم کو معلوم ہوگا کہ اگر یہ کتاب و سنت کی بات اس کے سامنے پیش کرنے کے باوجود فلاں شخص اس کو نہیں مانتا ہے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر ہمارے سامنے وہ وجوہات ہوں تو بہت ممکن ہے کہ ہم ان پر غور کر کے اس کے سامنے ایسی باتیں پیش کریں جس سے اس کی یہ مزید شبہات بھی دور ہو جائیں، اس کی رکاوٹیں دور ہو جائیں. تو آج کے درس میں ہم پانچ باتوں پر غور کریں گے جو ایک انسان کے لیے کتاب و سنت پر عمل کرنے اور اس کی باتوں کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اگر وقت ملا تو ہم اپنا اگلا موضوع بدعت اور اس کے نقصانات، جو کہ ہمارے اس کورس کا، اس پہلے حصے کا آخری موضوع ہے، بدعت اور اس کے نقصانات، انشاءاللہ اگر وقت ملا تو ہم اس کو بھی شروع کر دیں گے، اس لیے کہ سنت سے ہی جڑا ہوا یہ موضوع ہے. سب سے پہلا سبب جو ایک انسان کے لیے کتاب و سنت کی قبولیت میں، حق کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے، وہ برے علماء اور لیڈر ہیں. سماج میں کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں، کبھی یہ بڑے لوگ عالم ہوتے ہیں جن کا سماج میں دبدبا ہوتا ہے، لوگ ان کی بات مانتے ہیں، ان کا سماج میں ہولڈ ہوتا ہے، ان کی بات لوگوں کے نزدیک دلیل ہوتی ہے، یہ لوگوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ بول دیں تو لوگ اس کو مان لیتے ہیں، کسی کا اعتبار، کسی پر بھروسہ اگر اس حد تک بڑھ جائے کہ تحقیق کا مزاج چھوٹ جائے تو یہ پہلا نقطہ ہوتا ہے جہاں سے گمراہی شروع ہوتی ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ وہ انسان غلط راستے پر ہو جس پر بھروسہ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں دیکھا نہ گیا ہو کہ یہ صحیح قاعدے پر ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے پہلا سبب جو لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے وہ برے علماء بنتے ہیں، جن کو علماء سو کہا جاتا ہے، سو کے معنی عربی زبان میں برے کے ہوتے ہیں، جو برے علماء ہوتے ہیں یہ لوگوں کو غلط راستہ بتاتے ہیں، کبھی اس وجہ سے کہ سیدھا راستہ اگر بتائیں گے تو ان کو کچھ نہیں ملے گا، بدعت اور خرافات وہ نکالتے ہیں، ایسی ایسی دین میں نئی چیزیں نکالتے ہیں جس کے ذریعے سے ان کو کھانے پینے اور جیب بھرنے کے لیے مل جاتا ہے، لوگ ان پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنی جیب کا، اپنی محنت کا ان کو لا کر ان کے سامنے ڈالتے ہیں۔ ایسے علماء جب سماج میں دیکھتے ہیں کہ حق کی بات کہیں سے بلند ہو رہی ہے، کوئی اور ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اور ہے جو صراط مستقیم کی کتاب و سنت کی دعوت دے رہا ہے، تو یہ دعوت ان کو اپنے خلاف دکھائی دیتی ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ اگر اس دعوت کو مان لیں گے تو ہم کو کچھ نہیں ملے گا، ہماری گدی چلی جائے گی، ہمارا ہدیہ رک جائے گا، ہماری پوزیشن کم ہو جائے گی، اگر ہماری بجائے ہمارے سوائے فلاں کی بات مانی جائے تو ہمارا ویلیو کم ہو جائے گا۔ ایسے علماء حق کی دعوت کو جاننے کے باوجود جب ان پر خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے، جب دنیا آخرت کے مقابلے میں ذہنوں پر زیادہ غالب آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں جب تقویٰ کے مقابلے میں دنیا کی لذتیں ان کے قلوب کو لپیٹ لیتی ہیں، تو ایسی صورت میں ایسے علماء لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ فلاں چیز جو فلاں صاحب کی طرف سے آ رہی ہے، فلاں دوسرے عالم کی طرف سے آ رہی ہے، یہ چیز گمراہی ہے، یہ بھٹکانے والے ہیں، یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، کبھی یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، کبھی عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں، اس طرح سے کہہ کے لوگوں کو دور کرتے ہیں، سچائی کی دعوت سے، کتاب و سنت سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ قرآن اتنا مشکل ہے کہ سمجھ نہیں پاؤ گے، کبھی کہتے ہیں اس کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے، کبھی کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جائیں گے، کبھی کچھ اور کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ حدیث جنگل ہے، اس میں جو جائے گا اس کو واپس آنا مشکل ہے، کبھی کہتے ہیں حدیث آگ کی طرح ہے کہ آگ سے جیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، حدیث سے فائدہ اٹھا سکتے لیکن اس پر چلنا نہیں ہے، جیسے آگ پر چلتے نہیں ہیں۔ اس طرح کی جھوٹی مثالیں دے کر، اس طرح کی غلط باتیں بتا کر، اس طرح کے علمی چٹکلے لوگوں کے سامنے بیان کر کے بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ سیدھا سادہ آدمی جب دیکھتا ہے کہ اتنی بڑی داڑھی اور سر پہ اتنی لمبی ٹوپی ہے اور ساتھ میں جبہ بھی ہے اور یہ آدمی سالوں سال مسجد کا امام ہے، اگر یہ کچھ بول رہا ہے تو ایسے ہی تھوڑی بول رہا ہوگا، یہ جو عام عوام کے لیے ایک دھوکہ ہوتا ہے، ایک رکاوٹ ہوتی ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اتنا بڑا عالم کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، یہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، یہ آدمی کیوں جھوٹ بولے گا، یہ آدمی مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، یہ آدمی 8 سال علمی درسگاہ میں علم حاصل کر کے باہر نکلا ہے، یہ آدمی کیسے غلط بول سکتا ہے۔ برے علماء، ان پر اعتماد، ان پر بھروسہ، جو عام عوام، بیچاری غریب مسکین عوام جس کو کچھ تحقیق کا مزاج نہیں ہوتا ہے، ایسی عوام جمعہ کو جو سن لیتی ہے وہی قرآن ان کے لیے ہوتا ہے۔ اب عالم جو چاہے لوگوں کو بتائے، اب ایسا عالم اگر خواہش پرستی کی بنیاد پر جی رہا ہو، ایسا عالم اگر علم کی بجائے اپنی نفسانیت کو اپنا دین بنائے ہوئے ہو، ایسا عالم اپنے خلاف دعوت سن کر اپنی جیب، اپنے عہدے پر دوسری طرف سے آنچ آتے دیکھ کر دعوت کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے اور بھیڑ کی بھیڑ اس عالم کی بات کو مان لیتی ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ، مثال کے طور پر کوئی نئی چیز لوگوں کے سامنے آتی ہے وہ نئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ بہت پرانی ہوتی ہے، اتنی پرانی کہ ایک زمانے سے اس کا رواج مٹ چکا ہے، اسی لیے لوگوں نے اس کو دیکھا نہیں، ایک نسل نے اس کو، پوری نسل نے اس کو نہیں دیکھا ہوتا ہے، کبھی دو ہے، کبھی تین نسلوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا ہوتا ہے۔ دین 1400 سال سے چل رہا ہے لیکن بیچ کی کئی صدیاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں ان صدیوں میں حق لوگوں کے سامنے نہیں آیا۔ اب جب نئی نسلیں ان چیزوں کو دیکھتی ہیں تو ان کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ نیا ہے، وہ نیا نہیں ہوتا ہے، بہت پرانا ہوتا ہے۔ اب اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ عالم، وہ برا آدمی، وہ سماج کا مکھیا لوگوں کے سامنے بتاتا ہے، دیکھو یہ تو نئی چیز ہے، یہ نئی نئی باتیں لے کر آ رہے ہیں، باپ دادا کا تمہارا جو دین چلتے آ رہا ہے، اب تک کہ ہم جو مدرسوں میں پڑھے ہیں یہ چیز کہیں بھی نہیں تھی، یہ نئی بات ہے، یہ دین میں اضافہ ہے، یہ گمراہی ہے۔ بولی بھاری عوام، اس کو کیا معلوم ہے، اس کو کتاب پکڑنے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے، اس کو پنے پلٹانے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے، وہ پڑھنے کی بجائے کتاب کو پھاڑ دے گا۔ ایسا آدمی جب عالم کی زبان سے اتنی کانفیڈنس کے ساتھ میں، اتنی قوت کے ساتھ میں جب ایک مخالفت کی بات سنتا ہے تو وہ زیادہ سیف اسی میں محسوس اپنے آپ کو کرتا ہے کہ وہ کسی اور کی بات کو ماننے کی بجائے اپنے علاقے کے عالم کی بات کو مان لے۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے انسانیت کی اور خصوصاً امت مسلمہ کی اکثریت گمراہ ہوتی آئی ہے۔ عالم، دنیا پرست عالم، حق کی دعوت سے، کتاب و سنت سے لوگوں کو تاویلات کے ذریعے سے، جھوٹ اور فریب کے ذریعے سے، اور کبھی کسی اور ذریعے سے لوگوں کو دور کر دیتا ہے۔ کبھی سماج میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیاسی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے زیادہ طاقت والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ غریب لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جو کمزور ہوتے ہیں ڈرا دھمکا کے روک دیتے ہیں کہ اگر تم نے اس پر عمل کیا تو تمہارا حکا پانی بند کر دیں گے، اگر تم نے اس پر عمل کیا تو ہم تمہاری بچیوں کے نکاح میں رکاوٹ ڈالیں گے، تم کو بائیکاٹ کیا جائے گا، سماج سے تم کو دور کر دیا جائے گا۔ کبھی تجارتوں پہ اثر پڑتا ہے کہ ہم اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے، جو دین ہم جس پر چل رہے ہیں، اگر تم اس دین پر نہیں چلو گے، اگر تم اس بات کو مانو گے جو نئی بات تمہارے سامنے آئی ہے چاہے وہ کتنی صحیح ہو، اگر تم اس بات کو مانو گے تو ہم کیا کریں گے، ہم تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے، ہم تم کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ ایک غریب آدمی اس کو ڈر کے، حق کو سمجھنے کے باوجود، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے کے باوجود، اس ڈر سے کہ مصیبت سامنے کھڑی ہوئی ہے، کون اتنی بڑی دشمنی مول لے، سمندر میں رہ کے مگرمچھ سے بیر کون کرے۔ ایک آدمی جو ہے ڈر کے اس طرح سے کتاب و سنت کی بات واضح ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ یہ پہلا سبب ہے جو ایک انسان کو کتاب و سنت کی دعوت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ برے علماء اور سماج کے بڑے لیڈر اور بڑے طاقت والے لوگ، مال و دولت اور عزت اور سیاسی اعتبار سے اقتدار رکھنے والے لوگ، یہ انسان کے لیے حق کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ایک بہت ہی سخت منظر کھینچا ہے جو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے آئے گا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس طرح کی رکاوٹیں اللہ کی قدرت پر اعتماد نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح کی رکاوٹیں دلیل کے مقابلے میں شخصیت کو زیادہ وزنی سمجھنے سے ہوتی ہیں۔ اس کو یاد رکھیں کہ ہر شخصیت سے اونچی اور مضبوط چیز دلیل ہوتی ہے، دلیل کے مطابق شخصیت کو پرکھا جاتا ہے۔ اگر دلیل کے مقابلے میں کوئی شخصیت ہے اس کو نہیں مانا جائے گا، چاہے کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو۔ بڑی سے بڑی طاقت اس سے بڑی طاقت اور قدرت اللہ کی ہے، اللہ کی قدرت سب سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایک انسان کے سامنے جب حق واضح ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو قبول کرے، اگر نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ مجرم قرار پاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں پر، کافروں پر لعنت کی ہے، ان اللہ لعن الکافرین، اللہ نے انکار کرنے والوں پر، حق کا انکار کرنے والوں پر لعنت کی ہے، اللہ کی لعنت ہے ان پر. وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے جھلسا دینے والی، جلا ڈالنے والی آگ ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ ان کو کوئی ولی ملے گا، نہ کوئی مددگار ملے گا، نہ ان کو کوئی سرپرست ملے گا کہ خود ان کو بچا لے، نہ ان کو کوئی مددگار ملے گا کہ کوئی سپورٹ ان کا کرے، کوئی حفاظت کے لیے کوئی کوشش کرے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن آگ میں چہرے الٹے پلٹے جائیں گے، جیسے روٹی پلٹائی جاتی ہے آپ جانتے ہیں، اس کو تقلب کہتے ہیں، جیسے کروٹ انسان لیتا ہے اس کو تقلب کہتے ہیں. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن آگ میں چہرے الٹے پلٹے جائیں گے. یقولون یا لیتنا، لوگ کہیں گے کاش، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ کی مانی ہوتی، کاش کہ ہم نے اللہ کے رسول کی مان لی ہوتی، کاش ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی، کاش ہم نے رسول کی بات کو تسلیم کر لیا ہوتا. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اللہ اس کے رسول کی ماننے میں کیا رکاوٹ بن گیا، اللہ اس کے رسول کی کیوں نہیں مانی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سادات کی اور اپنے کبرا کی اطاعت کی. سادات کی مانی اور کبرا کی مانی، ہم نے اپنے سیدوں کی مانی، لیڈروں کی مانی، ہم نے اپنے بڑوں کی مانی، اپنے علماء کی مانی. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو ان کی ماننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، تو اب اے ہمارے رب، ان کو دوہرا دوہرا عذاب دے دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت کر، بڑی لعنت کر. جن لوگوں نے اپنے بڑوں کی مانی، جن لوگوں نے اپنے لیڈروں کی مانی، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے لعنت کی دعا کریں گے، اور ان کو زیادہ عذاب دینے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. لیکن ان کو زیادہ عذاب ملنے سے ان کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، ماننے والے بھی جہنم میں جائیں گے، اور جن کی مانی گئی تھی وہ بھی جہنم میں جائیں گے. بس اتنا ہوگا کہ گمراہ کرنے والے کا عذاب دوہرا ہوگا، ایک عذاب تو گمراہ خود ہونے کا، اور دوسرا دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 64 سے لے کر 68 تک آپ پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترک کر کے، پسے پشت ڈال کے، اس سے اعراض کر کے، اس کو اگنور کر کے، اس کو ریجیکٹ کر کے اپنے بڑوں کی اور اپنے لیڈروں کی مانیں. یہاں دو لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے. ایک تو لفظ ہے سادات، سادتنا، اور دوسرا ہے کبراءنا. اس کے کیا معنی ہے؟ اس بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انا اطعنا سادتنا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. کہتے ہیں قال طاؤس، وقال طاؤس، طاؤس کون ہے؟ یہ تابعی ہیں. وقالت، یہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. وقال طاؤس سادتنا یعنی الاشراف، سادتنا یعنی کون ہیں؟ الاشراف ہیں. اشراف شریف کی جمع ہے، جن کو سماج میں بڑا مانا جاتا ہے، جن کو بہت بڑا عزت دار مانا جاتا ہے، اس قسم کے سماج میں بڑے مانے جانے والے لوگ، جن کی عزت لوگ کرتے ہیں. اسی طرح سے یعنی اس میں وہ بھی آتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں، جو سماج میں بڑے مانے جاتے ہیں لیڈر. وکبراءنا یعنی العلماء، اور بڑے ہمارے، ہم نے اپنے بڑوں کی مانی. یہ بڑے کون ہیں؟ کہتے ہیں یعنی العلماء. آج بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے بڑے یوں فرماتے ہیں، بڑوں سے یوں ملتا ہے، بڑوں نے یوں کہا ہے. آج یہ لفظ خود استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام بتلا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں بڑوں کی مانتا ہے، کیا ہوگا؟ دونوں جہنم میں جائیں گے، اور یہ خود پھر بڑوں کے لیے بد دعا کرنے والے بنیں گے. آج بڑوں کی دعائیں دینے والے اگر کتاب و سنت کی مخالفت کی بنیاد پر ان کی بات مان رہے ہیں، قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ وہ ساتھ ایک دوسرے کا چھوڑ دیں گے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنے لگیں گے۔ وکبراءنا یعنی العلماء، اس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے، ابن ابی حاتم کی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ ای اتبعنا الساده وهم الامراء، کہتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم نے اپنے سادات کی یعنی اپنے لیڈروں کی، امیر کی جمع ہے امراء، امراء کی ہم نے اتباع کی۔ والکبراء من المشیخ، یعنی ہم نے اپنے جو یعنی شیوخ تھے یا ہمارے جو پیر تھے یا ہمارے جو عالم تھے، ان لوگوں کی ہم نے مان لی۔ وخالفنا الرسل، اور ہم نے رسولوں کی مخالفت کی۔ واعتقدنا ان عندهم شيء، ہمارا تو بس یہی اعتقاد تھا کہ ہمارے جو بڑے اور ہمارے لیڈر ہیں یہ کسی دلیل پر ہی قائم ہوں گے، وانهم على شيء، اور ان کے پاس کچھ مضبوط چیز ہے، بنیاد پر ہیں وہ قائم۔ فَإِذَا هُمْ لَيْسُ عَلَى شَيْءٍ، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، وہ کسی مضبوط چیز پر قائم نہیں تھے، بس بھروسہ کر کے ان کے پیچھے ہو لیے، تحقیق نہیں کی۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہم نے بڑوں کو سمجھا کہ نہیں، ان بڑوں کے پاس کچھ ہوگا، ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، یہ صحیح رستے پر ہی جا رہے ہوں گے، بس اسی بھرم میں پڑے رہے۔ اس بھرم نے ہم کو جہنم میں لے کر، یہاں پر یعنی جہنم کے عذاب کا حقدار ہم کو بنا دیا ہے۔ تو یہ پہلا سبب ہے جو لوگوں کو حق سے روکتا ہے، اور بہت بڑا سبب ہے، اس لیے کہ اکثریت کو آپ دیکھیں، اگر آپ کوئی بات ان کے سامنے پیش کریں تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا، کیا کہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء یہ سب غلط بول رہے ہیں، مسجد کے امام صاحب کے غلط بولتے ہیں، مسجد کے امام صاحب بھی دیکھیے ایسا کرتے ہیں، مسجد کے امام صاحب بھی دیکھیے 15ویں شب کا رات میں جاگتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی دلیلیں جو ہیں، عالم کی دلیل انسان کو پیرالائز کر دیتی ہے، وہ حق کو قبول نہیں کر پاتا ہے عالم کے وجود کی وجہ سے۔ لیکن جو آدمی یہ بات جانتا ہے کہ دلیل ہر شخصیت سے اونچی ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے، دلیل ہر شخصیت سے اونچی ہوتی ہے، دلیل کا وزن ہر شخصیت سے اونچا ہوتا ہے، اس لیے دلیل کی روشنی میں ہم کو دیکھنا چاہیے کون صحیح کون غلط ہے۔ عالم غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی جماعت کا آدمی ہو، باقی جماعت کے عالموں کو صحیح مانتا نہیں مانتا، وہ بھی تو عالم ہے، اپنی جماعت کا عالم صحیح، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ وہ عالم صحیح ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق بولے۔ تو پہلی بات یاد رکھیں کہ لوگ اکثریت جو حق سے دور رہتی ہے، کتاب و سنت کی بات کو قبول نہیں کرتی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ برے علماء اور سماج کے بڑے لیڈر ان کو حق سے دور رکھتے ہیں، یہ تحقیق کی بجائے بھرم میں ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، جیسے بھیڑ بکریاں پیچھے چلی جاتی چروائے کے، ایسا انسان اپنے آپ کو آخرت میں برے انجام سے نہیں بچا سکتا ہے۔ دوسری چیز، اکثریت کیوں حق کو قبول نہیں کرتی ہے، کیوں دلیل کا انکار کرتی ہے، کیوں کتاب و سنت کو نظر انداز کرتی ہے، کیوں دور بھاگتی ہے دعوت کی بات سن کر؟ دوسری بہت بڑی وجہ، پرمپرا، سالوں سے باپ دادا کا چلتا ہوا آیا ہوا طریقہ، روایات، رواج انسان کو علاج سے محروم رکھتا ہے۔ ایک انسان دیکھتا ہے باپ دادا سے یہ چلتے آ رہا، ہمارے ابو یہ کرتے تھے، ان کے ابو دادا یہ کرتے تھے، پھر پردادا، پھر ان کے اوپر کئی سالوں سے ہمارے چلتے آ رہا ہے کہ ہمارا برابر 11ویں آئی تو لوبان ڈالی جاتی ہے، تو یہ اب کیسے لوبان بند کریں ہم لوگ، کیونکہ پہلے سے چلتے آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں پہلے سے محرم کے اندر کیا بنتا ہے؟ کھچڑا بنتا ہے، ہمارے پہلے سے بچوں کو باغ بنایا جاتا ہے، کیا کچھ خرافات لوگوں میں نہیں ہوتی ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ بس باپ دادا یوں کرتے آ رہے ہیں، کنڈے منا رہے ہیں، چھپ چھپا کے کھا رہے ہیں، کنڈے آتے ہیں رجب کے، لوگ چھپ چھپا کے کھاتے ہیں اور منہ پوچھ کے چور کی طرح باہر نکلتے ہیں، کون سا طریقہ، کون سی عید ہے چھپنے والی عید؟ آپ بتائیے، عید تو کھل کے اور عام طور سے کی جاتی ہے، یہ چور عید کون سی ہے کہ ایک دم بنائے ہیں گملوں میں اور اس میں کھیر رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں میٹھی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، پوریاں ہیں اور کیا کچھ نہیں ہے، پھر جاؤ پردے کے پیچھے جاؤ، کون مہمان بن کے جا رہے ہیں میزبان کے یہاں پر، اور انٹری ایک دم اندر چھپ کے اور وہاں پر جا کے چھپ کے کھانا ہے، اور پھر وہیں پہ ہاتھ دھونا ہے، اور وہ پانی بھی جمع کیا جاتا ہے اور اس کو بھی دفن کیا جاتا ہے، وہ باہر بھی نہیں آئے، اور پھر چھپ کے جو ہے ایک دم بغیر کسی کو بتائے چور کی طرح سے باہر آنا، یہ کون سی چیز ہے؟ کہاں اس کی دلیل کیا ہے؟ کچھ بھی دلیل اس کی نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ ایک ہی دلیل ہے، بس باپ دادا سے چلتے آ رہا ہمارے. گویا کہ باپ دادا نبیوں کی جو ہے نبیوں کا سلسلہ ہے. کیا دلیل ہے؟ یہ نئی چیز نہیں ہے، ہمیشہ سے نبیوں کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ان کی دعوت میں یہی رہی ہے کہ سماج میں چلتا آیا ہوا رواج نبیوں کی دلیل پر لوگوں کے ذہنوں میں غالب آ جاتا تھا. جو لوگ سماج کو زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ نبیوں کی دلیل کے مقابلے میں اپنے سماج میں چلتے آئے ہوئے رواج کو زیادہ وزن دیتے تھے اور نبیوں کی بات کا انکار کرتے تھے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کا حال بیان کیا. سورہ المائدہ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا حال بیان کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، اللہ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، اللہ نے نازل کی ہے، اللہ کی وحی کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، یعنی بات ماننے کے لیے، حق معلوم کرنے کے لیے، راستہ پانے کے لیے. قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے وہ چیز جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہمارے لیے کافی ہے وہ طریقہ، وہ رواج، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. آبا انا، آبا یہ باپ دادا کو کہتے ہیں، جو پوروج جن کو کہتے ہیں، فور فادرز جن کو کہتے ہیں، جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، ان کو آبا کہا جاتا ہے. قالو، ان کی دلیل کیا ہے؟ کدھر بلایا جا رہا ہے ان کو؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف. لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی باپ دادا کا طریقہ ہمارے لیے بس، جس پہ ہم نے باپ دادا کو پایا اسی پر ہم جیئیں گے، اسی پر مریں گے. قالو حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے کافی ہے وہ چیز، وہ دین، وہ طریقہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم باپ دادا کے طریقے پر چل رہے ہو. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، یعنی کیا تم اس وقت بھی باپ دادا کے طریقے پر چلو گے جبکہ وہ کچھ علم نہ رکھتے ہوں؟ اولو کان آباؤہم، کیا ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئا، کچھ بات نہ جانتے ہوں، کوئی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں؟ کسی چیز کا اگر ان کے پاس علم نہ ہو اور نہ ان کے پاس ہدایت ہو کہ جس پر وہ چل رہے ہوں، تو کیا تب بھی تم ان کے طریقے پر چلو گے؟ بے علم جاہل باپ دادا ہوں، ہدایت کی بجائے ان کی زندگی میں گمراہی دکھائی دیتی ہو، تو کیا پھر بھی باپ دادا کے پیچھے چلو گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈانٹا ہے کہ باپ دادا کے پیچھے تب چلتے ہیں جب ان کے پاس علم ہو. دیکھیے بہت بڑی بات اللہ نے بیان کی ہے، باپ دادا کے پاس اگر علم تھا، اللہ کی طرف سے آیا ہوا، اگر وہ اس علم پر تھے اور پھر تم ان کے طریقے پر چلو، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم والے طریقے پر تم چل رہے ہو، دلائل پر چل رہے ہو. باپ دادا اگر ہدایت پر تھے، ان کی زندگی میں تقویٰ تھا، دینداری تھی، اور تم ان کے پیچھے چل رہے ہو، تب سمجھنے میں آتی بات. تو علم و ہدایت اگر باپ دادا کے پاس تھا اور تم ان کے پیچھے چل رہے ہو، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی ہوئی دلیل کے مقابلے میں تم باپ دادا کے پیچھے چلتے ہو، تو یہ اللہ کے نزدیک مقبول اور قبول کرنے جیسی دلیل نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں، باپ دادا شراب پیتے تھے، باپ دادا جوا کھیلتے تھے، باپ دادا ریس کھیلتے تھے، باپ دادا کیا کچھ نہیں کرتے تھے، لاٹری کے ٹکٹ دن بھر گنتے رہتے تھے، کیا کچھ نہیں کرتے تھے. لیکن جیسے ہی عمر جاتے ہیں، ان کے طریقے کو، دینی طریقے کو اپنا لیتا ہے کہ ہمارے باپ درگاہ پہ جاتے تھے، ہمارے باپ فلانا کام کرتے تھے، ہمارے باپ جو ہے تازیے کا جھنڈا لے کے جو ہے کودتے تھے، تو ہم بھی کریں گے، فاتحہ دیتے تھے، اور کیا کچھ نہیں کرتے تھے. جیسے گویا کہ باپ دادا بہت دیندار تھے، آخری وقت میں باپ کو پانی دینے کے لیے نہیں تھا، آخری وقت میں باپ کا علاج کرنے کے لیے نہیں تھا، باپ کبھی دھوتی پہننے والا تھا کبھی پجامہ پہننے والا تھا، وہ تو نہیں پہنتا، سوٹ بوٹ پہنتا ہے، جو چیز نہیں چاہیے باپ دادا کی اس کو خود سے چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، لیکن جو چیز رواج والی ہے، رواج والی ہے، دین کا معاملہ ہے، بس چمٹ جاتا ہے اس کے طریقے پر، باپ دادا کے طریقے پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کو قبول نہیں کیا کہ باپ دادا کے طریقے پر ایک انسان چلے اور یوں کہے کہ ہمارے لیے باپ دادا کا طریقہ کافی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں یہ نہیں چلتا ہے۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 23 میں بھی اللہ نے یہی بات بیان کی ہے۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کا حال نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ سارے نبیوں کے لیے یہ رکاوٹ ہمیشہ سے رہی ہے کہ جب بھی وہ دعوت پیش کرتے تھے، علاقے والے ان کی دعوت کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کے طریقے کو پیش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ اور اے نبی، ایسے ہی آپ سے پہلے جب بھی ہم نے کسی قریہ میں، کسی علاقے میں کوئی لوگوں کو خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، ان کو آخرت کے اور موت کے بعد کے احوال سے خبردار کرنے کے لیے کوئی نبی بھیجا، الا قال مترفوها، اس علاقے کے وہ لوگ جو مال و نعمت میں پڑے ہوئے تھے، با اثر لوگ تھے اور دنیوی اعتبار سے کثرت والے لوگ تھے، زیادتی مال و دولت کی ان کے پاس تھی، الا قال مترفوها، انہوں نے یہی کہا، انا وجدنا آباءنا على امة، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا ہے، ایک طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور ہم انہی کے آثار کی اقتداء کریں گے، ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ جو بھی نبی آیا قوم کے پاس حق کی دعوت پیش کی، تو قوم کے لوگوں میں سے خصوصاً وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت کی وجہ سے تھوڑی بولنے کی ڈیرنگ تھی، کیونکہ مال انسان میں اکڑ پیدا کرتا ہے، مال انسان میں شو شا کا جذبہ پیدا کرتا ہے، بھیڑ میں سے آگے آ کے بات کرنے کا پاور انسان کو دیتا ہے، لوگ بھی چپ چاپ اس کی سنتے ہیں اس لیے کہ جیب اس کی موٹی ہوتی ہے۔ تو جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ آگے بڑھ کے جلدی سے دعوت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے اندر بولنے کی طاقت ہوتی ہے اس لیے کہ ان کی جیب میں گرمی ہوتی ہے۔ ایسی قوم کے ایسے لوگوں نے نبیوں کی دعوت کے خلاف کیا کہا، انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو بس ایک دین پہ پایا ہے بھائی، ہم تو بس انہی کے طریقے پر چلتے رہیں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے، آج بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں ان کے سامنے اگر آپ حق کی بات پیش کریں تو کہیں ارے یہ تو پہلے سے چلتے آ رہا، ہمارے باپ دادا سے چلتے آ رہے، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے، کہ سب کے غلط سے کیا؟ ایک وجہ ان کی نہ ماننے کی یہ بھی ہوتی ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اگر اس بات کو ہم مان لیں تو اس کا مطلب ہمارے سب باپ دادا جہنمی، تو ہمارے باپ دادا کا انسلٹ ہو رہا ہے اس کے اندر، وہ سب گمراہ قرار پاتے ہیں، وہ سب غلط قرار پاتے ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ گمراہ تھے؟ اس لیے کہ ماں باپ کی محبت، باپ دادا کی محبت، عزت کا اور خاندانی عزت کا جو خیال انسان کو ہوتا ہے کہ اپنے پورے خاندان کی جو سماج میں عزت بنی ہوئی ہے وہ سب زیرو ہو جائے گی کہ سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے، تو اکثر اوقات وہ لوگ جن کا دبدبہ، خاندانی دبدبہ سماج میں ہوتا ہے، وہ حق کو قبول نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں جو کہ ہمارے سامنے نئی بات ہے، تو ہمارے پورے باپ دادا بے قیمت ہو کے رہ جائیں گے، اور ہماری ویلیو باپ دادا کی وجہ سے ہے، تو جب وہی بے قیمت تھے تو ہم بھی بے قیمت ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھنے کی چیز یہی ہے کہ انسان کی قیمت حق کے ماننے ہی سے بڑھتی ہے، حق کو اگر تسلیم انسان نہ کرے تو اس سے زیادہ بے قیمت انسان اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا سبب ہے جو حق کے اور کتاب و سنت کے ماننے میں انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آئیے تیسری وجہ ہم دیکھتے ہیں۔ تیسری وجہ خواہشات کی اتباع ہے، من مانی، موج مستی، لذت، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ عام طور سے عام انسانوں کو، جن کو بہت مزہ آتا ہے بدعتوں میں، اس لیے کہ آپ دیکھیں سال بھر بدعتیں ایک دم طرح طرح کی رنگ برنگی بدعتیں آتی رہتی ہیں، اور آدمی کو تھوڑا اچھا انٹرٹینمنٹ لگتا ہے، चलो एक महीना गया, अब ये मिठाई बनाने का महीना आया, ग्यारहवीं आई, चलो ग्यारहवीं में क्या मिलेगा, हाँ बहुत दिए बनेंगे। कौन से दिए बनेंगे? बच्चे लोग भी आप देखिए कहाँ कहाँ से लोगों ने निकाले, अल्लाह बेहतर जानता है। बच्चों को भी जो है इन्हें डॉक्टर्स बोलते, जो बच्चा खाता नहीं उसको क्या करो, फलों के खिलौने बना के खिलाओ। ग्यारहवीं वगैरह में भी ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं, चिराग बनाते हैं। चिराग काय के, नारियल के जो दो टुकड़े करो और उसमें मिठाई भरो, मीठा बना के उसमें भरो और चिराग बनाओ उसकी। ये कौन सा तरीका है आप बताइए? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने कभी नहीं कहा ये, इस तरह का जो है यानी इस तरह की कोशिशें उन्होंने सिखा के नहीं गए। चिराग बनाएंगे, उसको जलाएंगे, एक दिन भर रहने देंगे, उसके बाद उसका पूरा मालिदा खाएंगे, सब मिलके खाएंगे, आपस में बांटेंगे, खूब खाएंगे। फिर उसके बाद एक ये भी कुंडे भी आते हैं, कुंडे में भी खीर बनेगी, पुनिया बनेगी और कनोले बने और क्या क्या नहीं बनेगा। 12 रबीउल अव्वल आएगी उसमें मिठाई बनेगी, उसमें क्या कुछ नहीं बनेगा। मुहर्रम आएगा उसमें खिचड़ा खाने को मिलेगा, गोश्त खाने को मिलेगा, शरबत पीने को मिलेगा। हर एक चीज जाने के बाद फुलाने की कंदोरी है, चलो गोश्त बकरे का खाने को मिलेगा। इस तरह से एक के बाद एक, एक के बाद एक। कभी बच्चों के लिए खेल तमाशा हो जाता है कि चलो फुलानी चीज आई, पटाखे बांधेंगे। 12 रबीउल अव्वल आया, चलो चिल्लाने का मौका एक ही साल में एक बार मिलता है, पूरे गांव में, पूरे गांव में लीगली चिल्लाने का मौका मिलता है। कानूनी तौर पर ट्रक भर के पूरे यहां निकलो, वहां निकलो, ये खिड़की में देखो, वो खिड़की में देखो, बेहयाई। दूसरी कौम की औरतें और बच्चियां खिड़कियों में आके रुकती हैं देखने के लिए, क्या तमाशा है। और यहां से मुसलमान सारे नौजवान लाठियां लेके, लाठी चार्ज कहां से आए, लाठी घुमा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मतलब हम लोग लाठी चलाना आता है हमको। आप बताइए, घर के अंदर इसको लाठी पड़ती है, घर के अंदर इसकी कोई सुनता नहीं, बाहर जाके लाठी चला रहा है। घर के अंदर अगर लाठी इस्तेमाल करता, घर के अंदर जो बेदीनी है उसके लिए, जो नमाज नहीं पढ़ रहा उसके लिए, तब तो कुछ बात थी। बाहर चौक में जाके लाठी घुमा रहा है जबकि इसकी अपनी जिंदगी में दीन नहीं है, और बता रहा है इसको कलमा पढ़ाएंगे, उसको कलमा पढ़ाएंगे, और बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, और इस खिड़की में देखो, यहां पे देखो, इस तरह से कर रहा है, लोगों को बता रहा है। दूसरे की बहू बेटियों को हम देखते हैं और ऐलान के साथ देखते हैं, कितनी शर्म की बात है। और नमाजें गायब हो रही हैं, नमाजें गायब हो रही हैं। अरब बन के बैठा है ऊंट के ऊपर, और काला चश्मा और झूठी दाढ़ी, शर्म नहीं आती उसको, दाढ़ी झूठी है, असली भी दाढ़ी नहीं है। अरब बन के, अरब की जैसा फ्रेंच दाढ़ी लगा के बैठा है ऊपर, और जूते गम्बूट पहन के गया बारिश के, और ऊपर जुब्बा पहना है, और बाकी दिनों में, बाकी दिनों में उसका क्या हाल रहता है। एक दिन का अरब, वो भी किराए के ऊंट पर, आप बताइए, ये दिन है, मजा आता है लोगों को। बहुत सारे लोगों को अगर बताएं आप कि भाई ये बिदात है, ये बिदात है, और बोले फिर दिन में मजा क्या आएगा अपने को, फिक्का फिक्का दिन कौन चलेगा उसके ऊपर। थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा कलरफुल चाहिए दिन, थोड़ा मीठा मीठा चाहिए एकदम। फातिहा देना है, सामने बूंदी आ गई, कोई मर गया उसके लिए कुछ सामने आ गया। बिदातें जितनी भी होती हैं, खिलाफ सुन्नत जितने आमाल होते हैं, उनके अंदर पावर कहां से आता है, इन लज्जतों की वजह से आता है। लोग उनको क्यों करते हैं, इन लज्जतों की वजह से करते हैं। सुन्नत के लिए एडिशनल पावर की जरूरत नहीं है, उसके लिए इंसान का ईमान काफी हो जाता है, उसके लिए इंसान की सुन्नत की ताजीम काफी मुहर्रिक उसके लिए होती है। लेकिन बिदातों को जिंदा रखने के लिए क्या करना, जैसे आप देखिए, कोई आदमी आप चल के आए हैं, कोई आदमी काम पे जा रहा है, कोई मस्जिद को जा रहा है, उसको चारपाई पे लेके नहीं जाना पड़ता, लेकिन मुर्दा है उसको क्या करना पड़ता, चार आदमी कंधे पे ले जाते उसको। मुर्दा खुद से अपने कब्र में जाके सो जाता नहीं, मुर्दे को ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैयत को, जनाजे को उठा कर ले जाना पड़ता, चार आदमी ले जाते, वो भी बहादुर किस्म के, और कंधे बदलते जाते। बिदातों के सफर के लिए उनको, वो जनाजा है, वो उसको उठाने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए, वो खुद से उसके अंदर कुछ कुवत नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, एडिशनल एंटरटेनमेंट उसके लिए होता है। दरगाहों पे जाइए, देख कव्वाली हो रही है, वहां पे कव्वाली लगी हुई है, कव्वाली का कंपटीशन, कंपटीशन कैसा, एक मर्द और एक औरत, और वो औरत भी अल्लाह रहम फरमाए कैसी औरत कि जिसको कोई घर में आने नहीं देगा। दरगाह पे बाबा क्या गई, और बाबा कुछ भी नहीं कर पा रहे, सामने ढोल बज रहा है उनके, और औरत
शेर बोल रही है और वो शेर में उसको कुछ बोल रही है, वो शेर में उसको कुछ बोल रहा है, पढ़े लिखे लोगों को समझ रहा, बच्चों को कुछ भी नहीं समझ रहा। बेहयाई के अशआर, गंदी गंदी बातें दरगाह पे बैठ के हो रही है, एंटरटेनमेंट मजे आता। थोड़ा शिवापुर जाएंगे, चलो बहुत दिन हुआ थोड़ा शहर में घूम फिर के, पोल्यूशन बहुत है, थोड़ा वहां जाएंगे, थोड़ा हवा, पेड़ के नीचे बैठेंगे, बेर तोड़ेंगे, खाएंगे, और वहां पे कितना झलक था पिकनिक कैसा, खाना पकाएंगे, थोड़ी लकड़ी तोड़ के लाऊंगा मैं, तुम खाना बनाना, वहां पे खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, और वो भी आग की बनी हुई, बहुत दिन से नहीं खाया, वहां जाके बहुत अच्छी लगती है। रोटी ले जाएंगे, प्याज ले जाएंगे, वहां पे कीमा बनाएंगे, ये खाएंगे, पिकनिक, मजा आता। थोड़ा बिदातों में, शिरकियात में, खुराफात में थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है, उसके साथ उसको जोड़ा जाता है, जिससे लोगों को वो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। आदमी को लगता है सब बंद, तो बचा क्या अपने पास? तो आदमी जो है, दीन खेल तमाशे के लिए नहीं है, दुनिया खेल तमाशा है, दीन संजीदा चीज है, दीन में सीरियसनेस है, दीन में इंसान के किरदार को बचपने से निकालकर उसको जहनी बुलूग उसके लिए है, जहनी उसके लिए, उसको बालिग बनाया जाता है, उसको मैच्योरिटी उसके अंदर आती है। आप देखिए बिदातों में आदमी बड़ा बड़ा आदमी बच्चा बन जाता है एकदम, क्या कुछ नहीं करता, निकाहों के अंदर आप देखिए क्या कुछ नहीं होता है, रज जगह हो रहा है, ईशा की नमाज पढ़ने को बोलेंगे और बहुत थक जाते दिन भर का काम, और रज जगह आया तो अल्लाह रहम फरमाए, रज जगह अगर हो शादी के पहले तो थकन तो दूर, गाने के लिए भी तैयार है, गाने के लिए तैयार है। वुजू करेंगे तो क्या होता है, वुजू नमाज के लिए, सर्दी बहुत हो जाती मुझको, अच्छा ठंडी हल्दी लगाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे को भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे, नमाज के लिए खड़े होने की ताकत नहीं है, हल्दी लेके पीछे भाग रहे हैं उसके, ये गली से वो गली, उस घर में जाके उसको लगा रहे हैं, ये बहुत जल्दी आ, इसमें पावर आ जाता है, इसमें जवान तो जवान, बूढ़ियों में पावर आ जाता है, एनर्जी, फुल एनर्जी आ जाती है। और बेहयाई का आलम यह है कि चूंकि मॉडर्न एज है, लेडीज एंड जेंटलमैन वाला दौर है, तो लड़कियां और लड़के मखलूत तौर पर भी इसको करते हैं, लड़के भी ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं, चलो फुलां को हल्दी लगाएंगे, भागो उसके पीछे, फिर हल्दी तो रंग पंचमी और हल्दी को मिक्सअप किया जाता है, रंग लाए जाते हैं, और एक दूसरे को कोई आलू फेंक के मार रहा है, कोई टमाटर, कोई अंडे फेंक के मार रहा है, थोड़ा और उसमें एंटरटेनमेंट पैदा किया जाता है, उसमें नए नए रंग, क्योंकि आजाद है, अब क्या है उसमें, सुन्नत के पाबंद तो है नहीं, सुन्नत का एक ढांचा है, उस पर चलते रहना है, बस पटरी पे चलते जैसा वैसा, लेकिन ये कैसी अपनी आजाद गाड़ी है, जहां चाहे साइकिल है, जहां भी घुमाओ, गली में से भी जा सकती है, कहीं भी टर्न ले लिया, जहां दिल चाहे वहां गाड़ी जा रही है, पटरी थोड़ी है सुन्नत की तरह से। लेकिन याद रखें, जो पटरी पे गाड़ी चलती है वो बराबर स्टेशन पे पहुंचती है, लेकिन जो गाड़ी मनमाने जरिए से कहीं भी जाती रहे, उसको खुद मालूम नहीं होता कहां जाके गड़े में गिरा है। बिदात में, खिलाफ सुन्नत उमूर में, लज्जतों का एक बहुत बड़ा पहलू होता है, और लोगों को जब बताया जाता है ये बिदात, ये बिदात, वो बिदात, तो थोड़ी देर तक तो वो सुनते हैं, उसके बाद लगता है सब बंद, तो मतलब मुखालिफ हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये सारा मामला खत्म हो जाएगा, उनको ये छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी का मकसद लज्जत होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जीने में उनका मजा ही खत्म हो जाएगा अगर ये लज्जतें उनसे छीन ली जाए। उनको जब बताया जाता है सब गलत है, ये बिदात है, ये सुन्नत नहीं है, सुन्नत पे चलना चाहिए, तो उनको लगता है कि अभी जिंदगी में मजा क्या है। तो इन लज्जतों को छोड़ नहीं सकते हैं, इस वजह से क्या करते हैं, वो कुर्बानी देते हैं। किस चीज की कुर्बानी देते हैं? सुन्नतों की कुर्बानी दे देते हैं, वो सीधे रास्ते को कुर्बान कर देते हैं, वो गार्डन को चुन लेते हैं और मंजिल को छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा सबब है जो आम आवाम के लिए रुकावट बनता है, इसको इत्तिबाए हवा कहते हैं। हवा अरबी जबान में ख्वाहिशात को कहा जाता है, बिदात को कहा जाता है। हवा को हवा क्यों कहते हैं? हवा यहवी से है, अरबी जबान में आप गौर करें इस लफ्ज के मीनिंग कितने डेंजरस है। हवा ख्वाहिशात को कहते हैं, वो ख्वाहिशात जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। हवा क्यों कहते हैं उसको? हवा वो नहीं जो हमारी हवा होती है, ऑक्सीजन वगैरह जो हवा, ये हवा वो नहीं है, वो अलिफ और मद के साथ आती है, हा वाव अलिफ मद हवा, इस तरह से है।
حمزہ کے ساتھ آتی ہے وہ. لیکن یہ ہوا جو ہے ہا واو اور یا کے ساتھ ہے ہون. اس ہوا کے کیا مطلب ہیں؟ خواہشات. کیوں کہتے ہیں؟ لفظ اسی پر سے بنا ہے یہوی. یہوی کے معنی ہے نیچے جانا، نیچے جانا، نیچے گرنا، نیچے کی طرف جانا. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کو ہوا کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہوی بصاحبہ فی النار، خواہشات کی اتباع اپنے اتباع کرنے والے کو لے کر جہنم کی آگ میں نیچے کی گہرائی کی طرف چلی جاتی ہے، آدمی کو گرا دیتی ہے خواہشات کی اتباع. جو انسان خواہشات کا پجاری ہو، سمجھدار لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ والوں میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی ہے. جو آدمی قاعدے اور اصول کا پابند ہو، اس کا دبدبہ ہوتا ہے چاہے اس کا مخالف کیوں نہ ہو، اس کو معلوم ہوتا ہے یہ قاعدے والا آدمی ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ خواہشات کے مقابلے میں اصولوں کا پابند ہونا اپنی عزت کو بچانا بھی ہے، مخلوق کی نگاہ میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی. خواہشات کی اتباع ایک انسان کو صراط مستقیم سے محروم کر دیتی ہے. کتاب و سنت کی اتباع میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ القصص آیت نمبر 50 میں فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کی بات کو قبول نہ کریں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، آپ کی بات کو قبول نہ کریں، آپ کی بات کی طرف دھیان نہ دیں، آپ کی بات نہ سنیں، فَاعْلَمْ، آپ اس بات کو اچھی طرح جان لو، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں. آپ کی بات نہیں مانتے نا، تو کیوں نہیں مانتے معلوم ہے آپ کو؟ جانو اس بات کو، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے جا رہے ہیں اس لیے آپ کی نہیں مانتے. یعنی خواہشات پر چلنا انسان کو نبی کی بات کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. خواہشات انسان کے لیے حق کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کے ظالم، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا؟ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا؟ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے، اپنی خواہشات کی تباہ کرنے میں پڑ جائے، بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی بجائے. دیکھیے، انسان کے اندر خواہشات ہیں، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، اور اسی طرح سے بہت ساری خواہشات ہیں. اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا حرام نہیں کیا، پہننا اوڑھنا حرام نہیں کیا، اور بہت ساری لذتیں ہیں، اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا. اللہ نے ان کے بارے میں رہبری دی ہے کہ کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. انسان کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے احکامات کے ذریعے سے پابند کیا ہے، ان کی حد بندی کی ہے. اگر انسان اپنی خواہشات کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت، آئی ہوئی رہبری کے تابع کرتا ہے، اور ان کی روشنی میں اس کو تول کے اس کو قبول اور ترک کرتا ہے کہ کون سی خواہش صحیح ہے اس کو لے لو، کیونکہ قرآن و سنت میں اس کی اجازت ہے، اور کون سی خواہش غلط ہے قرآن و سنت میں منع ہے اس لیے چھوڑ دو. اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو اپنی ان خواہشات کی اس سے فائدہ اٹھانا، ان خواہشات کو پورا کرنا اس کے لیے گناہ نہیں بنے گا، اس کے لیے حلال ہوگا. لیکن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مقابلے میں اگر ان پر چلتا ہے، نہیں ہم کو علم نہیں چاہیے، ہمارے جو دل میں آتا ہے ہم کریں گے، ہمارے دل کو اچھا لگتا، بہت مزہ آتا، بہت مزہ آتا، اگر اس کو آدمی اپنے لیے اصول اور رہنما بناتا ہے تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اب بتائیے، بچے آپ کے پکنک پر جائیں اور جو پکنک پر لے جانے والا ہو، اگر اس کے پیچھے بچے نہ چلیں، اسکول کا ٹیچر ہے، ٹیچر کیا بولتا ہے لے جاتے وقت میں؟ سب ہاتھ ایک دوسرے کا پکڑو اور دو دو کی جوڑی بناؤ اور میرے پیچھے چلنا، یہاں وہاں نہیں جانا. اب بچے کو اگر جو ساتھ میں لے جا رہا ہے اس کے پیچھے جانے کے بجائے بچہ اپنے دل سے چلنے لگے، آپ بتائیے بچہ کھائی میں بھی گر سکتا ہے، بچہ بھٹک بھی سکتا ہے، بچہ اگر زو میں گیا ہے تو شیر اس کا ہاتھ بھی کھا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. رہبر کی مان کے چلنا ये इंसान के लिए हिफाजत होता है। और मनमानी करना, अपने दिल के पीछे चलना, जो अच्छा लगता वो करना, इंसान के लिए बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے ہو لے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کو گمراہ بلکہ کہا کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہے، اس سے زیادہ گمراہ کون ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک انسان کے لیے خواہشات کی اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت آپ کے لائے ہوئے دین میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو تو اچھا لگتا ہے، اس میں کچھ برا نہیں لگتا۔ یعنی بعض اوقات کیسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم کو اچھا لگتا ہے، ہم کو سکون ملتا ہے اس میں، شیواپور جاتے ہیں نا بیٹھتے ہیں نا اللہ یاد آتا، درگاہ میں جاتے ہیں ایسا لگتا سب چھوڑ کے ایک دم اللہ کے ہو جانا۔ تو یہ کیسے نورانی گڑے ہیں، یہ انسان کے لیے دھوکے کی چیزیں ہیں۔ بھائی کوئی آدمی اس کو اگر درگاہ پہ جا کے اچھا لگتا ہے، یا اگر فاتحہ دیے تو بولتے، بعض لوگ کیسا بولتے فاتحہ میں غلط کیا ہے، قرآن پڑھ رہے نا، تو یہ کیا ہے، انسان کے لیے دھوکہ ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن قرآن کے پڑھنے کے تعلق سے نبی نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ طریقہ، اس کو بھی تو فالو کرنا ضروری ہے۔ آدمی صرف عمل دیکھتا ہے اور اس عمل کو کہیں بھی چپکا دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو عمل جس طرح سے جہاں جس شکل میں کرنے کو بتایا گیا وہ پوری پابندی ضروری ہے۔ ہم آزاد نہیں کہ کہیں کی بھی چیز کہیں بھی لگا دیں، کہیں کی بھی چیز ہم کہیں بھی لگا دیں تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اب بتائیے، کوئی آفس میں لوگ ہیں، اب کمپنی کا آفس کا جو چیئرمین ہے، اس کی آفس کے اس کے کمرے کے باہر اس کا جو لگا ہوا ہے چیئرمین ہے، وہ نکال کے پیون کے روم پہ لگا دیا، اور پیون کا لے کے اس کے روم پہ لگا دیا، چلے گا؟ نہیں۔ انہیں کیا پرابلم ہے؟ پرابلم کچھ بھی نہیں، پٹائی ہوگی، اس کی نکال دیا جائے گا باہر۔ کیا آفس کے مالک کے ڈور کے اوپر کیا لگا دیا اس نے؟ تختی پیون کی لگا دیا، ٹوائلٹ کی لگا دیا۔ آفس پہ کیا تختی لگا، ٹوائلٹ پہ کیا مسئلہ ہے؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ آفس ہی کا تو ہے، یہاں لگایا وہاں لگایا ایک ہی بات ہے، آفس کے باہر تھوڑی لے کے گیا، آفس میں ہی ہے۔ نہیں کر سکتے، جو چیز جہاں ہے ویسی اس کو رہنے دینا یہ ضروری ہے۔ دین میں حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، دین میں ہر چیز کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ ہے، وہی طریقہ ہے۔ کوئی آدمی اگر جو ہے، یعنی بہت ساری چیزیں اس میں مثالیں دی جا سکتی، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس میں کئی مثالیں آدمی دنیا میں سمجھ لیتا ہے لیکن دین کے معاملے میں آزاد ہو جاتا ہے، دین کے معاملے میں آزاد ہوتا ہے۔ تو ہماری خواہش نہیں، ہماری چاہت نہیں، ہماری پسند نہیں، اللہ اس کے رسول نے جو بتلایا وہی اللہ ہی کی پسند چلے گی، اور اللہ نے جو رسول کو بتلایا، رسول کو جو پسند ہے وہی چلے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور بہت ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ چیز تمہارے لیے خیر ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بھلی ہو، جیسے دوائی ہے مثلا، تو ویسے دین میں بھی ہے، انسان کو تھوڑا دل میں بہت بوجھ لگتا ہے جیسے نماز ہے، لیکن وہ تمہارے لیے بھلائی ہو۔ عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت ممکن ہے کوئی چیز تم کو ناپسند ہو، اس میں تم کو کراہت ہو رہی ہو، دل پہ بہت بوجھ پڑ رہا ہو، لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی چیز تم کو بہت بھاتی ہو، کوئی چیز تم کو بہت ہی پسند ہو لیکن تمہارے لیے شر ہو، جیسے زہر ملا ہوا کھانا، مٹھائی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، بہت ممکن ہے کہ کوئی چیز تم کو پسند ہو، تم اس کو محبوب رکھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو۔ زندگی میں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی عقل، اس کی پسند، اس کی ناپسند، یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ جو اللہ نے بتا دیا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ تو یہ تیسری چیز تھی جو بہت بڑی رکاوٹ ہے کتاب و سنت کی اتباع اور حق کی طرف آنے میں۔ آئیے چوتھا ہرڈل، چوتھی رکاوٹ جو عام طور سے ڈرپوک قسم کے لوگوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے اور بہت سے بہادر بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ کیا ہے وہ چیز؟ اتنے سارے لوگ کیسا غلط ہو سکتے ہیں، جیسا پوری دنیا گھوم کے آیا ہے،
इसको क्या मालूम है ज्यादा और कम क्या होता है। ज्यादा वो है जो हक के मुताबिक है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, और कम वो है क्योंकि अल्लाह के नजदीक। आप बताइए, एक बात आप सोचिए, इसको याद रखिए, कयामत के दिन नेकियों को गिना जाएगा या तोला जाएगा, इसको याद रखिए। कयामत के दिन नेकियों को तोला जाएगा। हो सकता है एक आदमी की नेकियों की गिनती ज्यादा हो लेकिन वजन हल्का हो, और एक आदमी की नेकियों की गिनती कम हो लेकिन वजन भारी हो। कयामत के दिन असल एतबार वजन का है, गिनती का नहीं है। अगर कम वजन, हल्की फुल्की प्लास्टिक के अगर चीजें हो और उसके मुकाबले में एक ही लोहे की चीज हो, तो ढेर भी हो अगर प्लास्टिक का, तो लोहे की चीज भारी आ जाएगी। क्यों? वो एक ही है, ये बहुत है, इसका वजन बहुत है, ये भारी है, ये क्या है, ये हॉलो है, ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, प्लास्टिक है। गिनती बहुत ज्यादा है, 1,00,000, यहां 1,00,000 रख दिया इतना बड़ा लोहे का, उसके मुकाबले में वजनदार बाट रख दिया, वो सारी चीजें एक तरफ और ये एक तरफ। वजन असल होता है, गिनती नहीं। इसको याद रखिए, जिंदगी में बहुत बड़ा उसूल है ये। असल चीज वजन का है, गिनती का नहीं है। लेकिन अक्सरियत इंसानों की क्या करती है, गिनना शुरू करती है। चाहे एक आदमी हो, अगर वो वजन वाली बात कह रहा हो और 1,00,000 आदमी झूठ बात बोल रहे हो, वो 1,00,000 आदमी सब मिलके झूठ जो उनका सच नहीं हो सकता है। एक आदमी है जो कुरान की बात कह रहा है, सही बात कह रहा है, दलील के मुताबिक कह रहा है, हदीस की बात कह रहा है, दलील के मुताबिक कह रहा है। 1,00,000 आदमी है जो बेसरो पैर की बातें कर रहे हैं, बाप दादा की बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, कोई बिल्कुल बेवकूफी की बात कर रहे हो, इन सब का, इनका सबका मिलके मामला इस पर गालिब नहीं आ सकता है। एक अकलमंद के मुकाबले में 100 जाहिलों की बात दलील बन सकती है? नहीं बन सकती है। अगर समझ लीजिए कि आप सादा मिसाल उसके लें कि सारे स्कूल के बच्चे मिलके अगर बोले नहीं हमको कूदना है पहाड़ पे से, और एक टीचर बेचारा मिस्कीन बोल रहा है नहीं नहीं गिर जाओगे, तो लोग क्या कहेंगे? नहीं ठहरो, यहां पर वोटिंग करेंगे। जितने ज्यादा लोग रहेंगे उनकी बात मानेंगे, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। उनके 1,000 बच्चे बोल रहे हैं कि हमको पानी में तैरने के लिए जाने दो, हमारा दिल बहुत कर रहा पानी में, बहुत अच्छा लगता, और टीचर बोल रहा नहीं डूब जाओगे, तो लोग बोलेंगे क्या एक आदमी की मानने का कि इतने लोगों की मानने का? लोग बोलेंगे वो लोग जिनकी मानी जा रही है उनको इल्म नहीं है, वो ज्यादा लोग हैं, लेकिन ये एक आदमी सही बोल रहा है। मेजोरिटी माइनॉरिटी नहीं देखी जाती हक के मामले में, ये देखा जाता है सही बात किसकी है, सही बात किसकी है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب اے نبی آپ کہیے خبیث اور طیب گھٹیا اور عمدہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے ہیں ولو اعجبك كثرة الخبيث چاہے آپ کو گھٹیا اور ناپاک اور بری چیز کی زیادتی کتنی ہی متاثر کرے کتنی تعجب میں ڈال دے आपको लगता है इतना ज्यादा गलत कैसा, ये सब का सब गलत। अगर आपको ताजुब होता हो तब भी आपको याद रखना चाहिए कि ए नबी ला यस्तविल खबीस व तय्यिब, ला यस्तविल खबीस व तय्यिब। खबीस, खबीस किसको कहते हैं? घटिया, गंदा, नापाक। तय्यिब, पाक, उम्दा, बहुत आला, एक्सेलेंट, हाई क्वालिटी का। तो घटिया चीजें बहुत ज्यादा हैं। अब सादा मिसाल आप सोचिए, एक आदमी बोले आपको खाने का, ठीक है आपको मैं 55 सेब देता हूं सब सड़े हुए हैं, या एक सेब देता हूं एकदम अच्छी क्वालिटी का, कौन सा खाएंगे आप? आदमी बोले अरे गिनती 55 कितनी बड़ी गिनती है, खाएगा आदमी? नहीं खाएगा। खाने के बारे में, कपड़े के बारे में, सब फटे हुए कपड़े आप ले लो, 50 कपड़े देता हूं ईद के लिए, फटे हुए कपड़े 50, 50 का नंबर बड़ा करके बताया आपको, पहनेंगे? नहीं, कहेंगे ईद के लिए हमको फटे हुए कपड़े नहीं चाहिए, हमको अच्छा कपड़ा चाहिए, एक ही बस हो गया हमको। कोई भी आदमी दुनिया के मामले में ये चीजें बराबर जानता है, दीन के मामले में क्यों भूल जाता है? दीन के मामले में अकल कहां चली जाती है? शैतान उस पर पर्दा डाल देता है। قل لا يستوي الخبيث والطيب, ए नबी आप कहिए घटिया
اور عمدہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ولو اعجبک کثرت الخبیث, چاہے گھٹیا کی زیادتی میجورٹی کثرت آپ کو کتنی ہی تعجب میں ڈال دے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون, فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون, اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ارے عقل والو اللہ سے ڈرو, ارے عقل والو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ نے ڈرنے کے لیے کہا, کیا کہہ رہے تم لوگ, بہت زیادہ ہو تو صحیح ہو جاتا؟ نہیں, ایک نبی کھڑے ہو کے اتنے مشرکین کے بیچ میں دعوت دے رہا ہے, پورا عرب مخالف ہے, میجورٹی صحیح ہوتی ہے؟ نہیں, نبی کی بات صحیح ہے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی بنیاد پر بول رہا ہے. نبی کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے بول رہا ہے, اللہ کی بات کر رہا ہے, اللہ کی کتاب میں جو بات ہے وہ پیش کر رہا ہے, تو نبی اس وجہ سے صحیح ہے. تو پھر آج بھی اگر کوئی بات وہی بات کہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کہے, تو وہ کیوں غلط ہو جاتا ہے؟ میجورٹی کی وجہ سے, کہ اس کے مقابلے میں میجورٹی ہے, وہ کیوں غلط ہے؟ وہی تو بات پیش کر رہا ہے جو نبی نے پیش کی ہے, وہی دعوت ہے جو نبی کی ہے, وہ کیوں غلط ہے؟ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں اگر زیادہ لوگ بھی غلط ہوں تو یہ غلط ہی ہوتے ہیں. جو آیت میں نے پیش کی وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 100 ہے. سفیان الثوری رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ تابعی ہیں, اسلکوا سبیل الحق ولا تستوحشوا من قلۃ اہلہ. الاعتصام میں امام الشاطبی نے اس کو اپنے مقدمے میں ذکر کیا ہے. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اسلکوا سبیل الحق, حق کا راستہ چلو, ولا تستوحشوا من قلۃ اہلہ, اس راستے پر چلنے والوں کی کمی کی وجہ سے گھبراؤ مت. دیکھیں کتنی عمدہ بات ہے, یعنی سیدھے راستے پہ چلو, لوگ ٹرک بھر بھر کے جا رہے گمراہی کے راستے پہ, ڈرو مت, ہاتھ بتا بتا کے جا رہے, دیکھو ہم لوگ کتنے لوگ ہیں, آگے کیا ہے, آگے گڑھا ہے, وہ کھڈے میں جانے والے ہیں, وہ گڑھے میں گرنے والے ہیں, ابھی پکنک ہے ان کے لیے لیکن آگے ہاسپٹل ہیں, ابھی کیا کرنا ہے. ایک آدمی جو ہے اپنے رستے پہ ایک دم پھکا پھکا, نہ کوئی لال رنگ کا پیڑ ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ بھی, ایک دم سیدھا سیدھا جانے کا, کوئی اسپاٹ ٹرن مارنے کا کہیں بھی ٹرن نہیں ہے, سیدھا سیدھا مستقیم. ولا تستوحشوا من قلۃ اہلہ, اس راستے پر چلنے والوں کی کمی سے گھبراؤ مت, وحشت میں نہ آؤ, پریشان نہ ہو, چلتے رہو, اس لیے کہ منزل پر نعمتیں سب کچھ موجود ہیں, ساری نعمتیں کہاں ملنے والی ہیں؟ اگر یہ راستہ بڑا خوبصورت ہوتا, اگر اس راستے میں موج مستی ہوتی تو کون نہیں چلتا اس پہ, کون نہیں چلتا, پکنک والے ادھر آ جاتے, لیکن ان کی پکنک وہاں پہنچنے کے بعد ہے, اور جس کی آخر میں پکنک ہوتی ہے وہی اچھی پکنک ہے, شروع میں پکنک ہو کے بعد میں دواخانہ ہو تو ایک فائدہ نہیں ہے اس میں کچھ. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی صراط مستقیم پر چلے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو سب چیزوں کے مقابلے میں ترجیح دیں. آخری چیز, پانچواں سبب جو صراط مستقیم پر چلنے میں اور کتاب و سنت پر عمل کرنے میں, دلیل پر چلنے میں رکاوٹ بنتی ہے, وہ کیا ہے؟ عقل پرستی. عقل پرستی ہے. ایک انسان اپنی عقل کو دین بنا لیتا ہے کہ ہم کو یہ سمجھے گا تو ہم کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. جیسے بعض اوقات حدیث پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں حدیث ہماری عقل میں نہیں آتی, قرآن پیش کیا جاتا ہے, یہ آیت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ عام طور سے بہت ہی زیادہ بعض اوقات پڑھے لکھے افراد میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر ان کے سامنے پیش کیا جائے, مثلا اندھے کو پانی نہیں ملے گا تو تیمم کرنا ہے آپ کو, ارے یہ سمجھ میں نہیں آتا, دھول اٹھا کے منہ پہ لگانا, تو آدمی تو اسلام صاف صاف ہونا سکھاتا ہے اور انسان کو صاف ہونا چاہیے, کلینلینس از گاڈلینس, ایک آدمی کو جو ہے صاف رہنا چاہیے, یہ کیا دھول اٹھا کے منہ پہ لگانے کا, ہم کو عقل میں نہیں آتا ہے, ہم نہیں مانیں گے. بعض اوقات ایک آدمی دلیل کا انکار کر دیتا ہے, عقل میں نہیں آتا اس کے لیے, لیکن یہ جہالت ہے. تیمم کے بارے میں اگر غلط فہمی کسی کو ہے تو آپ جان لیں کہ تیمم کرنا انسان کے لیے, دیکھیے انسان کی تخلیق دو چیزوں سے ہوئی ہے, ابتدا مٹی سے اور اس کا تسلسل پانی سے. عام حالات میں اکثریت جو انسان کی, آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور ان کے بعد ان کا سلسلہ جاری رکھا پانی سے, تو انسان کو پانی سے وضو سکھلایا گیا, جو اس کے مزاج اور اس کی فطرت سے قریب ترین ہے. اور اگر پانی نہ ملے تو پھر اس کی اصل کی طرف اس کو لوٹایا گیا کہ مٹی سے, تاکہ اس کو یاد آئے کہ میں مٹی ہی سے بنا ہوں, میں مٹی ہی میں جانے والا ہوں, تو یہ مجھ سے قریب ہے. ایک انسان کے اندر سے تکبر کو توڑا جائے اور اس کو مٹی سے انسیت پیدا ہو, اس کو یاد آئے کہ میں مٹی سے بنا ہوں, مٹی میں جانے والا ہوں, تو اپنے چہرے پر وہ مٹی لگائے, اللہ کی خاطر اپنے آپ کو اللہ کے لیے چھوٹا بنائے. تو یہ جو ہے یہ اس میں خیر ہے, اس میں توازن انسان میں پیدا ہوتی ہے. تو ہر چیز کا ایک آسپیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ ایمبولینس کی آواز کو یہ سمجھے کہ نوائز پولوشن ہے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ کو لگے گا کیا آواز کرتے جا رہی گاڑی ایک دم, آواز بند کرو اس کا. لیکن اگر آپ اس ایمبولینس کی آواز کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہ آواز اگر نہیں ہوگی تو گاڑیاں بازو میں نہیں ہٹیں گی, ایک آدمی مر جائے گا, تو آپ اس آواز کو اگر شور سمجھتے ہو تو آپ اس آواز کی مخالف بن جاؤ گے. لیکن اگر اس آواز کو آپ کسی انسان کی جان بچانے کے لیے ایک سیکیورٹی سمجھتے ہو, لوگوں کو ہٹانے کا ذریعہ سمجھتے ہو, تو آپ کو آواز ضروری لگے گی. دیکھنے کا نقطہ نظر آدمی کا اس کی سوچ کو بدل دیتا ہے, نتائج الگ پیدا کرتا ہے. اس لیے عقل جو ہے بعض اوقات ایک انسان کو الگ چیز دکھاتی ہے. اس لیے ایک انسان کو عقل کے تابع ہونے کی بجائے کتاب و سنت کے تابع ہونا چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے, جو کالا پتھر جو کعبہ میں لگا ہوا ہے, حجر اسود جو جنت سے آیا تھا, جبریل اس کو لے کے آئے تھے, ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کعبہ میں نصب کیا تھا, لگایا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس آئے, انہ جاء الى الحجر الاسود فقبله, حجر اسود کے پاس آئے اور حجر اسود کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چوما. فقال انی اعلم, کہا کہ میں جانتا ہوں, انک حجر, تو ایک پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ دیتا ہے. ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, اور اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھ کو چومتے ہوئے تو میں کبھی تجھ کو نہیں چومتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں بات بتلائی کہ پتھر ہے اور پتھر کو چومنے کی وجہ ہماری کیا ہے, ہماری عقل میں نہیں آتا کیوں چومنا چاہیے, ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کیوں چومنا چاہیے, ہم نے اپنے نبی کو دیکھا تجھ کو چومتے ہوئے بس ہم چوم رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم نے کیا, ہمارے لیے دلیل کیا ہے, ہمارے نبی کا عمل. سمجھ میں نہیں آتا کوئی بات نہیں, ڈاکٹر دوائی دیتا سمجھ میں آتا, پیٹ میں جا کے کیا ہوتا نہیں سمجھ میں آتا, نہیں سمجھ میں آتا بھائی, پیٹ میں جا کے سر کیسا ٹھنڈا ہوگا, پیٹ میں جانے کے بعد میں سر کا درد کم کیسا ہوگا, درد سر میں پیٹ میں نہیں. لیکن آدمی سوچتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو معلوم ہے, تو جیسے ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے اس سے زیادہ نبی کو معلوم ہے. نبی نے بتایا یہ کرنے میں فائدہ ہے, یہ کرنے میں نقصان ہے. کیوں؟ نبی کو اللہ نے بتایا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے, اللہ انسان کی رگ رگ کو جانتا ہے, اس کا فائدہ نقصان کس میں ہے. تو نبی کے ماننے میں شرافت ہے, نبی کے ماننے میں بھلائی ہے, نبی کی اتباع کرنے میں نجات ہے, نبی کی اتباع کرنے میں معاشرے کی فلاح ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں اس کی طرف اشارہ کیا, ہم کو نہیں معلوم کیا ہے, بس ہم نے اپنے نبی, ہم کو تو دکھتا بھی نہیں کچھ فائدہ تیرے اندر ہے, نہ تو فائدہ پہنچاتا نقصان, تو اس کو چوم کے فائدہ کیا ہے, کچھ ملنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں, دنیوی اعتبار سے کچھ نہیں ملے گا. لیکن بس ہم نے اپنے نبی کو دیکھا, ہم اپنے نبی کے عمل پر عمل کرتے ہیں, ہم اپنے نبی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اگر نبی نے تجھ کو چوما ہے تو کچھ اس میں خیر ضرور ہوگی, اگر یہ غلط ہوتا چومنا تو ہمارے نبی نہیں کرتے ہیں, جو ہمارے نبی نے کیا ہم کریں گے, چاہے ہم کو نہ سمجھے, چاہے ہم کو نہیں سمجھے. ہمارا نہ سمجھنا اس فائدے سے, اس خیر سے ہم کو محروم نہیں کرے گا. اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. اچھا, نہیں سمجھ میں آتا کوئی بات نہیں, کرو فائدہ ہوگا. کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں کیا ہوتا نہیں سمجھ میں آ رہا, اس کا مطلب کھانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں, خون بنے گا, انرجی بنے گی, طاقت آئے گی, کیسا کیسا ہوگا, نہیں سمجھ میں آتا ہے. ضروری نہیں ہر آدمی کو معلوم ہے سائنس کا علم, ہر آدمی کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے کہ سائنس کا علم ہوگا تو ہی ہم کھائیں گے, پیٹ میں کیا ہوتا ہم کو معلوم پڑے گا تو ہی ہم کھائیں گے. نہیں, کھاؤ فائدہ ہوگا, تو نبی کی مانو فائدہ ہوگا. عقل پرستی انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ماننے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ شرافت سے وہ بات کرے جو ہمارے نبی نے ہم کو سکھائی ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا, جو میں نے حضرت عمر کی روایت ذکر کی. امام البخاری اور مسلم دونوں نے کتاب الحج میں اس کو ذکر کیا ہے. اسی قبیل سے, اسی پس منظر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول ہم کو ملتا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لو کان الدین بالرأی, لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ. خفین جو ہیں یہ پاؤں میں جو چمڑے کے موزے پہنے جاتے ہیں ان کو خفین کہا جاتا ہے. عربوں میں عام طور سے رواج تھا اور آج بھی ہم لوگ یعنی یہاں بھی پہنا جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. یہ چمڑے کے موزے ہوتے ہیں جو پہنے جاتے ہیں, ان کو خفین کہتے ہیں. لیکن جو کپڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو جوربین کہا جاتا ہے. اس کو یاد رکھیے, علمی باتیں معلوم ہونا چاہیے ہم لوگوں کو, ضمن کچھ باتیں آتی ہیں ان کو یاد رکھیں, ہو سکتا ہے امتحان میں بھی آئے. تو خفین جو ہیں یہ چمڑے کے موزوں کو کہا جاتا ہے اور جوربین یہ کپڑے کے موزوں کو کہا جاتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لو کان الدین بالرأی, اگر دین رائے پر ہوتا, عقل پر ہوتا, اپنی طرف سے کچھ بھی بولنے پر ہوتا, اپنی طرف سے اچھا برا طے کرنے پر ہوتا, لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ, خفین کا چمڑے کے موزوں کا تلووں میں مسح کرنا زیادہ اچھا ہوتا, زیادہ اچھا دکھائی دیتا اس پر اوپر مسح کرنے سے. وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ, لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خفین پر اوپر کے حصے میں مسح کرتے تھے. یعنی وضو جب ہم کرتے ہیں تو وضو میں چہرہ وغیرہ پورا دھونے کے بعد آخر میں پاؤں دھوتے ہیں, لیکن جب چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہوں تو اس پر اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اس پر بس ہاتھ گیلا کر کے پھیر دیں کافی ہے, ہاتھ گیلا کر کے پھیر دیں. جیسا کچھ کھانے کے بعد آدمی منہ پر ہاتھ پھیر لیتا ہے منہ پوچھنے کے اعتبار سے گیلا کر کے, ویسے ہی موزے پر ہاتھ پھیر دیا, انگلیاں پھیر دیں, کافی ہے اس کے لیے. پورا پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے, پاؤں سے موزے سے پاؤں باہر نکالنے کی ضرورت نہیں, بس ہاتھ پھیر دیا اس پر کافی ہو جاتا ہے اوپر کے حصے میں, اوپر کے حصے میں نہ کہ تلووں میں. آدمی سوچ سکتا ہے تلووں میں مٹی لگتی کہ اوپر لگتی, تلووں میں لگتی, تلووں کو پوچھنا چاہیے. حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے تو بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر ہی ہاتھ پھیرتے دیکھا ہے, تلووں میں نہیں, اس لیے تلووں کو نہیں کرنا چاہیے. تو عقل نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی زیادہ عقل والا ہے. اگر آپ سوچیں عقل کے اعتبار سے بھی تب بھی صحیح لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیچے تلووں میں مٹی لگی ہے اور اگر آپ ہاتھ گیلا کر کے تلووں میں اگر اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہو تو آپ کے ہاتھ کو کیچڑ ہو جائے گا. اس لیے اوپر کا حصہ ہی زیادہ اچھا ہے, جسے آپ کو واپس ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ورنہ آپ کو واپس سے ہاتھ دھونے کی ضرورت پیش آئے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ اگرچہ چھوٹی عقل کے اعتبار سے صحیح دکھائی نہیں دیتا ہے اور موٹی عقل کے حساب سے بھی صحیح نہیں لگتا ہے, لیکن عقل کے اعتبار سے, عقل سلیم سے اگر آپ اس کو دیکھیں, جو بیلنسڈ عقل ہے اور عقل مندی سے اس کو دیکھا جائے تو پھر وہ صحیح دکھائی دیتا ہے. لیکن ہر آدمی کو ایسا نہیں ہوتا ہے, وہ جلدی میں, بہت جلدی میں غلط ہی سوچنے لگ جاتا ہے. جو حدیث میں نے ذکر کی اس کو امام احمد, ابو داؤد, دارقطنی اور بیہقی نے اپنی الکبریٰ میں روایت کیا ہے, سنن الکبریٰ میں روایت موجود ہے اور یہ صحیح ہے, شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو کل ملا کے پانچ باتیں ہوئیں, آپ اس کو یاد رکھیں, یہ بہت اہم بات ہے جو آج کے درس میں ذکر ہوئی ہے. یہ لوگوں کی بیماری آپ کو بتائی گئی ہے کہ لوگ سنت پر نہیں آتے ہیں, کیوں؟ یہ وجہ ہے اس کی. آپ کو دیکھیے, آپ پورے سماج کا جائزہ لیں, کہیں نہ کہیں آپ کو یہی سبب دکھائی دے گا بات سامنے آنے کے باوجود آدمی کیوں نہیں مانتا ہے. تو یہ اگر آپ کے سامنے ہو اور یہ دلیلیں آپ کے سامنے ہو تو آپ ان لوگوں کے سامنے بھی یہ باتیں پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا کہنا ایسا اگر ہے تو قرآن میں تو ایسا ہے, حدیث میں تو ایسا ہے. تو اس طرح سے پانچ باتیں آپ کے سامنے آئیں, ان کا خیال رکھیں. اور اس کو زیادہ تفصیل سے میں نے اس لیے سمجھایا, اس لیے کہ دعوت کا بہت ہی اہم حصہ ان پانچ باتوں سے جڑا ہوا ہے. یہ پرابلم ہے حق کے قبول کرنے میں اور سنت پر آنے میں, اس لیے یہ چیزیں میں نے ذکر کی, زیادہ تفصیل سے ذکر کی. اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو ذکر کریں, بھیجیں بچے کے ذریعے سے لکھ کر, اور انشاءاللہ اس کا جو اگلا درس ہے ہمارا اگلے ہفتے ہوگا بدعت اور اس کے نقصانات. میں سمجھتا ہوں بیچ میں کافی وقت درست نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا گنتی میں کمی آئی ہوگی, تو اس لیے جن لوگوں تک بات نہیں پہنچی ہے ان لوگوں تک بات پہنچائیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.